نحمد و نصلي على رسوله الكريم. اسلام هو ہماری زندگی. مفتی تقی عثمانی صاحب کا مجموعہ خاتون کی کتاب سے خطبات اور تحریرات سے ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں جو شخص کسی گناہ سے استغفار بھی کرتا رہے اور اس پر مضر بھی ہو، یعنی چھوڑتا نہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہتا ہے، تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. یہ تو بہت بری بات ہوئی کہ استغفار بھی کر رہا ہے اور گناہ بھی چھوڑتا بھی نہیں، بلکہ مسلسل گناہ میں لگا ہوا ہے. اس لیے پہلے بار بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ توبہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے اندر ندامت ہو اور اس کو کافی وقت چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ دوبارہ نہیں کرے گا، تب توبہ کامل ہوگی. بس جو آدمی گناہ بھی کیے جا رہا ہے، نہ اس کے اوپر ندامت ہے نہ اس کو چھوڑنے کا اختیار ہے، پھر ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی کہہ رہا ہے، تو گویا یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محض مذاق کر رہا ہے. اس کو ملا جامی رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہاتھ میں تسبیح ہے، زبان پر توبہ کے الفاظ ہیں، لیکن دل گناہ کے ذوق و شوق سے بھرا ہوا ہے. تو ایسے استغفار سے ہمارے گناہ کو بھی ہنسی آتی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے کہ گناہ کو چھوڑتا بھی نہیں اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو توبہ و استغفار کرنے والا بھی سمجھ رہا ہے. اس حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے بڑی حد تک صحیح ہے کہ آدمی اصرار کرتا رہے گناہ پر اور ساتھ ساتھ استغفار کرتا رہے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں. ایک دوسری حدیث ہے، اور وہ حدیث اس حدیث کے مقابلے میں سند کے اعتبار سے کبھی بھی ہے. اس کے الفاظ یہ ہے، جو آدمی استغفار کرتا رہے اور وہ گناہ پر اصرار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. ان دونوں حدیثوں کا تعلق دراصل قرآن کریم کی ایک آیت سے ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اول تو کوشش کرتے ہیں کہ گناہ سے بچے، لیکن اگر کبھی کوئی بے حیائی کی بات ان سے سرزد ہو گئی یا انہوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، یعنی کسی گناہ کا ارتکاب کر لیا، تو فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے طلب کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا گناہ کو کوئی معاف کون معاف کرے گا. اس لیے وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جب کوئی غلطی ہو، تو اللہ کو یاد کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، اور اس سے استغفار کیا اور جو کچھ کیا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے جانتے بوجھتے ہوئے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کا مادہ موجود ہے، تو کبھی نہ کبھی کوئی غلطی کوئی کوتاہی انسان سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ کے بندے ایسے ہیں جب کبھی ان سے غلطی اور کوتاہی ہو فوراً اللہ کو یاد کر کے توبہ استغفار کرتے ہیں اور اپنے اس فعل پر اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس کو چھوڑنے کی فکر کرتے ہیں. یہ ہے قرآن کریم کا ارشاد، اس میں اصرار کا لفظ آیا ہے کہ اس میں گناہ کرنے والے اصرار نہیں کرتے کہ میں ضرور کروں گا، اور جو آدمی گناہوں پر استغفار کرتا رہے وہ استغفار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. اگر استغفار کرتا رہے اگرچہ گناہ ایک سے زائد دفعہ بھی ہو جائے، لیکن استغفار کرتا رہے تو ہمارے وہ استغفار کرنے والوں میں شمار نہیں ہوگا. یہ وہ حدیث تھی جو پیچھے گزری. اب یہ حدیث کہہ رہی ہے اگرچہ کوئی شخص گناہ کو چھوڑے نہیں بلکہ ان پر اصرار کرتا رہے اور ساتھ ساتھ استغفار بھی کرتا رہے، تو ایسا ہے جیسے اللہ کی آیت سے مذاق کر رہا ہو. تو اب بظاہر یہ حدیث جو پچھلی حدیث سے ذرا مختلف نظر آ رہی ہے، وہاں سے یہ کہا تھا کہ کوئی آدمی استغفار کرتا رہے تو استغفار کرنے کے نتیجے میں اس کو اصرار کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرتا رہے اصرار کرتا رہے تو گویا وہ مذاق کر رہا ہے. اب دونوں کا مطلب سمجھ لیجئے. معاملہ حقیقت جو ہے یہ ہے کہ اصل میں توبہ اور استغفار وہ ہیں جن میں تین باتیں پائی جاتی ہیں. پہلی یہ کہ جو گناہ پہلے ہو چکے اس پر نادم اور شرمندہ ہو، پریشان ہو اور ان گناہوں کی برائی اور نحوست اس کے دل میں بیٹھ چکی ہو. دوسری یہ اس کام کو فوری طور پر چھوڑ دے، تیسری آئندہ کے لیے پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ یہ عمل نہیں کروں گا۔ جب یہ تین باتیں پائی جائیں گی تو توبہ استغفار کامل ہوگی، اور اس پر وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایسی توبہ کر لے گا وہ ایسا ہو جائے گا جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کا گناہ نامہ اعمال سے مٹا دیا جائے گا۔ اصل توبہ یہ ہے، دوسری یہ قسم ہم جیسے کمزوروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی گنجائش رکھی ہے۔ مثلاً ایک آدمی کسی گناہ میں مبتلا ہے، کسی مجبوری اور ضرورت کی وجہ سے اس پر نادم بھی ہے، شرمسار بھی ہے، پشیمان بھی ہے، چھوڑتا بھی نہیں، چھوڑنا بھی چاہتا ہے، کوشش میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن کسی وجہ سے چھوڑا نہیں جا رہا۔ مثلاً ایک آدمی کسی ناجائز ملازمت میں مبتلا ہو گیا جو شرعاً جائز نہیں، اب دل میں پشیمان بھی ہے کہ یہ جو آدمی جو آمدنی میری آ رہی ہے یہ حلال نہیں حرام ہے، اور ندامت بھی ہے، شرمساری بھی ہے، ساتھ ساتھ کوشش بھی ہے کہ اس کو چھوڑ کر کوئی اور حلال ذریعہ معاش اختیار کر لوں، اور فوراً چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ اگر چھوڑتا ہوں تو بچوں کو فاقے آئیں گے، کوئی دوسرا حلال ذریعہ معاش نہیں مل رہا، تو اس مجبوری میں گھرا ہوا ہے۔ اس وقت ایسی مجبوری میں حلال میں وہ حدیث کہی گئی، استغفار کرنے والا گناہ پر اصرار نہیں کیا۔ اگر ایسے حالات میں وہ استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کہتا رہے کہ یا اللہ ہے تو یہ غلط کام جو میں کر رہا ہوں، اور میں اس وقت نادم بھی ہوں، شرمسار بھی ہوں، پشیمان بھی ہوں، چھوڑنا بھی چاہ رہا ہوں، لیکن کسی مجبوری کی بنا پر مجھ سے چھوڑا نہیں جا رہا، اس واسطے اے اللہ میں آپ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ایسا آدمی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس ہونے کے راستے کی بجائے یہ بشارت دے دی، جو آدمی اس طرح استغفار کرتا رہے، اگرچہ ابھی تک چھوڑ نہیں پایا، کوشش میں لگا ہوا ہے، پھر بھی انشاءاللہ اس کو اصرار کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ کر رہا ہے یہ ڈرلے سے نہیں کر رہا، بے حیائی سے نہیں کر رہا، ندامت پشیمانی اور شرمساری کے ساتھ کر رہا ہے، اور چھوڑنے کی کوشش میں بھی لگ جو استغفار کر رہا ہے، اس استغفار کے بدلے میں کچھ پائی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ یہ جو حدیث ہے اس میں جو کہا گیا ہے یہ تیسری قسم ہے کہ ایک آدمی ہے گناہ میں لگا ہوا ہے، کوئی مجبوری نہیں، اپنے اختیار میں ہے، جب چاہے چھوڑ سکتا ہے، اس کے باوجود دل میں کوئی ندامت بھی نہیں، شرمساری بھی نہیں، اور چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں، اور کہتا ہے کہ میں تو کرتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو نہ ندامت ہے نہ کوشش ہے چھوڑنے کی، اور زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کے بارے میں حدیث میں فرمایا کہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کے ساتھ مذاق کرنے والا ہے، یہ استغفار نہیں، یہ تو مذاق ہے۔ کسی آدمی کو آپ پکڑ کر مارنا شروع کرو اور ایک تھپڑ مارو اور کہنا بھائی معاف کرنا، یہ تو مذاق ہے کہ نہیں؟ تو جیسا جس طرح وہ مذاق ہے چاہے گا، تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو یا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو، تو ایک آدمی اگر ایک انسان کے ساتھ یہ معاملہ کرے تو وہ اس کو مذاق سمجھے گا، تو اللہ کی نافرمانی بھی کیا جا رہا ہو، اور دھڑلے سے کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمساری نہیں، چھوڑنے کی کوشش بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، پھر بھی کہہ رہے ہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مذاق کرنا ہوا، اور اللہ بچائے اللہ کے ساتھ مذاق کرنا بڑی سنگین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ خلاصہ یہ کہ یہ حدیث ثابت آتی ہے ان لوگوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ گناہ کے بارے میں کبھی چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آتا، ندامت بھی پیدا نہیں ہوتی، بلکہ الٹا اس پر سینہ زوری کرتے ہیں، اس کو صحیح، جائز اور حلال قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، باوجود اختیار کے نہیں چھوڑتے، تو گناہ پر اصرار کے ساتھ استغفار کرنے سے کچھ حاصل نہیں۔ البتہ جہاں آدمی کے دل میں ندامت ہو، شرمساری ہو، اللہ تعالیٰ حضور میں حاضر ہو کر اللہ کو یاد کرے، استغفار کرے، یہ کہے کہ یا اللہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر فلاں وجہ سے چھوڑ نہیں پا رہا، اے اللہ مجھے طاقت بھی دیجیے، توفیق بھی دیجیے، یا اللہ مجھے اس گناہ سے چھڑا دیجیے، توفیق عطا فرما دیجیے، میں اس پر نادم ہوں، شرمسار ہوں، پھر بھی استغفار کرے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ استغفار مقبول ہے۔ یہ ہے دونوں حدیثوں کا فرق۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعض اوقات بندے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کرے، یعنی گناہ کا نتیجہ بعض اوقات دنیا میں بھی ظاہر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، یعنی گناہ کا جو اصل نقصان ہے اور جو اس کی اصل سزا ہے وہ تو آخرت میں ہوگی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ کبھی کبھی ہم اس آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا میں بھی کچھ عذاب کی جھلک دکھا دیتے ہیں تاکہ ان کے اندر اگر کوئی ہوش عقل وغیرہ ہے تو شاید یہ لوگ آئیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں، دنیا ہی کے اندر تو آخرت میں ان کو عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تو بڑا رحیم و کریم ہے، قرآن کریم میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور صحیح معنی میں مومن بنو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے۔ اس واسطے دنیا میں بھی کبھی کبھی ایک عذاب کی شکل دکھا دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، اور عذاب کی ایک شکل یہ بھی ہے جب کبھی آدمی کو رزق میں کمی ہو، صبر و فاقے کی نوبت آئے یا رزق کی اتنی تنگی ہو۔ تو اس واسطے بزرگ کہتے ہیں کہ اس وقت میں انسان کو استغفار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ یا اللہ یہ جو تنگی پیش آ رہی ہے یقیناً میری کسی بدعملی کا نتیجہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے میری اس بدعملی کو معاف فرما دیجئے۔ تو جب کوئی کبھی کوئی تکلیف پیش آئے تو توبہ و استغفار کرے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ کبھی کبھی انسان کو گناہ کی وجہ سے رزق محروم کر دیا جاتا ہے۔ رزق کو عام طور پر یہ صرف کھانے پینے کی اشیاء، روپیہ پیسہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لہذا اس کا ظاہری مفہوم ہم یہ سمجھیں کہ گناہ کے نتیجے میں پیسے کی آمدنی کم ہو جائے گی، لیکن عربی زبان میں رزق کا مفہوم صرف کھانے پینے، روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں۔ عربی زبان میں رزق کہتے ہیں عطا کو۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو کوئی کبھی چیز دے، اس کو رزق کہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو نسبت ہو اس میں ساری عطائیں آ جاتی ہیں۔ اس میں صرف روپیہ پیسہ کھانا پینا نہیں، بلکہ اگر کسی شخص کے پاس کوئی علم ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس صحت ہے تو وہ بھی اللہ کا رزق ہے، کسی کے پاس خوشحالی ہے وہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ رزق صرف کھانے پینے روپے پیسے کے ساتھ خاص نہیں، جتنے بھی کمالات انسان کے اندر پائے جاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اس کا رزق ہے۔ اگر کوئی آدمی ذہین ہے تو یہ ذہن بھی اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اللہ کا رزق ہے۔ اس کے اندر عقل ہے، وہ عقل بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کا رزق ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ گناہ سے بعض اوقات انسان کو رزق سے محرومی ہو جاتی ہے تو صرف روپے پیسے کی بات نہیں، کھانے پینے کی بات نہیں، بلکہ ہر طرح کے رزق کی بات ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے کھانے پینے میں تو کوئی کمی نہیں کرتے، کھانے پینے میں آدمی مست ہے، خوب کھا پی رہا ہے، آمدنی پہلے سے بھی زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اور کوئی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی تھی وہ واپس لے لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، صحت چھین لی، بیماری آ گئی، فراغت چھین لی، بے فکری چھین لی، فکر اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا، علم دیا تھا علم چھین لیا، ہنر دیا تھا ہنر چھین لیا، عقل اور سمجھ دی تھی وہ چھین لی۔ تو دنیا کے اندر گناہ کی جو سزا ملتی ہے ان میں مختلف شکلیں ہوتی ہیں، مختلف صورتیں ہوتی ہیں، لہذا گناہ کا جو نقصان آخرت میں ہوگا وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا نقصان دنیا میں جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات انسان کو اس گناہ کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان دولتوں میں سے کوئی دولت چھین لیتے ہیں۔ صحت کی، روپیہ پیسہ کی کمی نہیں، محل قائم کیے ہوئے ہیں، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، گاڑیاں ہیں، ڈرنک بینس سب کچھ موجود ہے، لیکن صحت نہیں ہے۔ اس صحت کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بیکار ہو کر رہ گئی، ان کا کوئی فائدہ نہ رہا، برکت چلے گی، یہ نقصان ہوا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ علم اور ہنر دیا تھا، کوئی کمال دیا تھا، وہ علم اور ہنر کمال چلا گیا، کوئی بات پہلی جیسی نہ رہی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ بچائے گناہ کے نتیجے میں سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اور سمجھ اور عقل اللہ تعالیٰ چھین لیتے ہیں، ہم نے تمہیں عقل دی تھی اس کے کام کے لیے کہ بھلے برے کو پہچانو، اور بھلے برے کو پہچان کر بھلے کو اختیار کرو، برے کو چھوڑو، لیکن تم نے اپنی عقل کو صحیح استعمال نہیں کیا اور برے میں ہی اس کو استعمال کرتے رہے، تو اب ہم نے بھلے برے کی تمیز اور پہچان چھین لیتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو بری باتیں ہیں وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہیں، برے کام بھی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان گناہ پر گناہ کیے جاتا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں فرمایا، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ زنگ لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، زنگ لگا دیتا ہے کہ دل میں اچھی بات آتی نہیں، برائی کا تصور ذہن سے مٹ جاتا ہے، سمجھ الٹی ہو جاتی ہے، اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ اب دیکھیں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ پہلے زمانے میں جب اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے لوگوں میں دینداری کا غلبہ تھا، تو گناہ کو کس طرح سے برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی سود خور ہے تو سارے معاشرے میں ہے کہ بھائی یہ تو سود کھاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی گانے بجانے کا کام کرتا ہے تو ساری دنیا میں بدنام کہ یہ تو گویا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہنر بن گئی۔ اب تو آدمی فنکار ہے، بڑا تعلیم یافتہ ہے، بڑا خوشحال ہے، لوگ تمنا کرتے ہیں کسی طرح سود سے آمدنی ملتا ہے۔ اس واسطے کہ اس میں سہولیات بہت ملتی ہیں، تو وہ گناہ کے گناہ ہونے کا تصور، اس کی برائی، اس کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ نے عقل سلب کر دی، عقلیں الٹی ہو گئی اس گناہ کی وجہ سے، تو گناہ کا یہ اثر یہ بھی ہوتا ہے۔ اس اثر سے بچنے کا راستہ یہ بھی ہے کہ آدمی گناہ سے توبہ کرے، استغفار۔ جب توبہ و استغفار کرے گا تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو سمجھ واپس لوٹا دیں گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب ایمان لاتا ہے یا مومن ہے، بالغ ہوتا ہے، تو اس کا دل ایک آئینے کی طرح صاف ہوتا ہے۔ اس کے اندر کوئی نجاست نہیں ہوتی، کوئی گندگی نہیں ہوتی، کوئی میلا پن نہیں ہوتا۔ جب پہلی بار گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر اس نے گناہ کے بعد توبہ و استغفار کیا کر لیا، ندامت کا اظہار کر لیا، تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ لیکن اگر اس گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی، دوسرا گناہ کر لیا، تو ایک نقطہ اور لگ جاتا ہے۔ پھر گناہ کیا تو تیسرا نقطہ لگ گیا، اور اگر اسی طرح گناہ کرتا چلا گیا تو نقطہ بڑھ بڑھ کر پورے دل کو گھیر لیتا ہے۔ گھیرنے کے بعد وہ زنگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر برائی کے برائی ہونے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی ایسی باتیں جو آج بھی ہمارے اس معاشرے میں مسلمان جو ہیں ان کو انتہائی برا، غلیظ اور بدنامی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ لوگ کہتے ہوئے کہ یہ تو باس فخر ہے، اس کو اوپر تو ہم لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ ہم نے ایسا گناہ کیا ہے۔ یعنی یہ ہے ران، جس کو قرآن کریم میں ران سے تعبیر کیا گیا، نقطہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ پورے قلب کو کالا کر دیا اور زنگ کو اختیار، زنگ کی شکل اختیار کر گیا۔ لہذا جو بات ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ غلطیاں کس سے نہیں ہوتی، لیکن اگر کبھی غلطیاں ہو جائیں تو فوراً اللہ و تبارک تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو۔ اس کا منشا یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی انسان کو گناہ کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے محروم کرتے ہیں۔ انسان کو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کرتے ہیں، اور ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور باطنی بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو میں نے بیان کیا، یہ باطنی رزق ہے۔ صوفیہ کرام اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، جب کسی کو نیکی کی طرف، عبادت اور اطاعت کی طرف ذوق و شوق ہو، منگ ہو کہ نیک کام کروں، عبادت کروں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اس کا رزق ہے۔ بعض اوقات گناہ کی وجہ سے یہ عطا چھین لی جاتی ہے، نیکی کا شوق نہیں رہتا، نیکی کی طرف ابھار پیدا نہیں ہوتا، اس کی امنگ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جو نیکیاں آدمی پہلے کرتا تھا وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے، یہ بھی گناہ کا ایک سبب ہے۔ یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک کو بست کہا جاتا ہے، ایک کو قبض کہا جاتا ہے۔ بست کا معنی طبیعت میں ایک امنگ ہے، ایک نشاط ہے، ابھار ہے، اور قبض کے معنی دل تنگ ہو گیا، تنگی کی وجہ سے نیکی کا کام نہیں کیا جاتا، یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات قبض کی جو حالت ہوتی ہے، یعنی مقصود کا پہیا نہیں ہو رہا، سستی ہو رہی ہے، انشاد پیدا نہیں ہوتا، طبیعت اٹھتی نہیں، یہ حالت بھی بعض اوقات گناہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا کسی نیک کام کرنے میں سستی آئی تو پہلا کام یہ کرو، استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ جو سستی آ رہی ہے یقیناً میری کسی گناہ کا نتیجہ ہے، اے اللہ اس گناہ کو معاف فرما دے، فرما دیجئے تاکہ میری یہ سستی دور ہو جائے۔ بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ طبیعت میں سستی آ رہی ہے، مختلف نیکیوں کے کام کرنے کی اندر طبیعت معمدہ نہیں، تو جب بھی کبھی ایسا ہو تو فوراً استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، یہ جو سستی آ رہی ہے میری کسی کرتوت کا نتیجہ ہے، تو یہ قبض کی حالت انشاءاللہ بست میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان توبہ و استغفار پر عمل کرے، اسی لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ قبض کی حالت میں استغفار کثرت سے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا چاہیے۔ میں نے ایک کتاب میں دیکھا ہے جو علماء کرام محدثین و فقہا میں ہیں، ان کے سامنے کوئی مسئلہ آ گیا اور مسئلہ بڑا مشکل ہے، حل نہیں ہو رہا، طبیعت میں ایک بند سا لگ گیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا اس کا حل کیا ہو، جواب کیا ہو۔ ایسے موقع پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پہلا کام کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفار کرو کیوں؟ اس واسطے کہ جو بات سمجھ نہیں آ رہی، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو سمجھ کی طاقت اللہ نے دی تھی وہ چھن رہی ہے، اور تو کسی بدل عملی کی وجہ سے چھن رہی ہے، کسی گناہ کی وجہ سے چھن رہی ہے، پہلے استغفار کر لو، پھر انشاءاللہ بند کھل جائے گا۔ تو یہ صرف علم دین کے اندر خاص نہیں، علوم کے اندر بھی اور میدانوں میں بھی۔ مثلا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، مریض آ گیا، سمجھ نہیں آ رہا اس کا علاج کیا کروں، اس کا مرض کیا ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اس موقع پہ بھی استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں کیونکہ یہ جو بند لگ رہا ہے میرے کسی بدعملی کا نتیجہ ہے۔ استغفار کرے گا تو کوئی باعث نہیں، اللہ تعالیٰ بند کھول دے گا۔ اور بھی دنیا کے کاروبار جہاں کہیں کوئی رکاوٹ سامنے ہو، کوئی بند لگا، فیصلہ نہیں ہو رہا، یہ کروں کہ وہ کروں، کشمکش میں مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ یہ جو بند لگا ہے میری کسی بدعملی کی وجہ سے ہے، اس کے اوپر استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، کچھ باعث نہیں کہ اس کے نتیجے کے میں اللہ تعالیٰ وہ بند کھول دے۔ یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے سنی گیا اور الحمدللہ تجربہ خود بھی کیا، جب کبھی اس پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بند کھول دیتے ہیں۔ تو یہ گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ بند کا لگ جانا، رزق سے محرومی، استغفار کی کثرت کرو تو انشاءاللہ یہ بند کھل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے، جو چاہتا ہے مل رہا ہے، حالانکہ وہ مسلسل گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ پر کمر بستا ہے، گناہ چھوڑ نہیں رہا، نہ گناہ پر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، نہ توبہ و استغفار کرتا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، گناہ کے اندر لت پت ہے، اس کے باوجود اس کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ دولت چاہتا ہے دولت ملتی ہے، شہرت چاہتا ہے شہرت ملتی ہے، عزت چاہتا ہے عزت ملتی ہے، پیسہ چاہتا ہے پیسہ ملتا ہے، مقبولیت چاہتا ہے مقبولیت ملتی ہے، جو کچھ چاہتا ہے مل رہا ہے، حالانکہ وہ اپنی معصیت پر کمر بستا ہے، گناہ پر کمر بستا ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہے ہیں۔ یہ استدراج ہے، استدراج قرآن کریم کی صدا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اصل میں کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ہم ان کو ڈھیل دیتے جائیں گے اس انداز میں کہ ان کو پتہ بھی نہ چلے، کہ اس انداز میں ان کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کوئی ڈھیل دے رہا ہے، اور ان کو مہلت دیں گے، یہ گناہ کرتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا رہیں گے، پھر اچانک ان کو پکڑ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہماری جو تقدیر ہے بڑی مضبوط ہے، اس کو کہتے ہیں استدراج۔ استدراج کا معنی ہے کہ آدمی اللہ کا نافرمان ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ظاہری دنیا کی نعمتوں سے نواز رہی ہے، پیسے کی اس پر بارش ہو رہی ہے، شہرت اس کو مل رہی ہے، ترقی دنیا میں اس کو ہو رہی ہے۔ تو حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سمجھ لو اس کو استدراج ہو رہا ہے، ڈھیل مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا اگر تم کافروں کو دیکھتے ہو وہ ترقی کر رہے ہیں، دنیا میں مال و دولت کے انبار ان کے پاس لگے ہوئے ہیں اور ترقی پہ ترقی کیے جا رہے ہیں، تو یاد رکھو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب دنیاوی زندگی کے اندر ہم نے ان کو تھوڑا سا موقع دے رکھا ہے۔ جب آنکھ بند ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچیں گے تو پتہ چل جائے گا یہ سارے عیش و عشرت، یہ آرام و آسائش ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو جس طرح کافروں کے ساتھ استدراج ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے. اگر مسلمان معصیت پر کمر بستہ ہو, گناہوں پر کمر بستہ ہو, سینہ زوری کرے, ندامت کبھی پیدا نہ ہو, تو اس کے باوجود بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ دین دیتے رہتے ہیں. ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی تھی جس میں فرمایا گناہ کی وجہ سے رزق میں کمی کر دیتے ہیں, دنیا میں سزا مل جاتی ہے, لیکن وہیں پر میں نے کہا تھا کہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب کبھی کسی پر انعام فرمانا چاہتے ہیں تو دنیا کے اندر مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تاکہ اس کو ہوش آ جائے. اگر ہوش آ جائے, لوٹ آئے, تو اللہ تعالیٰ تبارک تعالیٰ کی ہاں بڑی خیر ہو گئی. لیکن اگر باوجود بار بار تازیانوں کے ایک آدمی کمر بستہ رہا, چھوڑتا ہی نہیں کہ کسی قیمت پر اللہ کی طرف آتا ہی نہیں, اللہ کو یاد کرتا ہی نہیں, ندامت پشمانی کا اظہار کرتا ہی نہیں, تو بعض اوقات پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ جو تم کہتے ہو سب دیں گے, جو تمہیں اس دنیا میں سب کچھ دے دیں گے, دولت بھی دے دیں گے, مال بھی دے دیں گے, شہرت بھی دے دیں گے, عزت بھی دے دیں گے, سبھی کچھ دے دیں گے, لیکن جب آخرت میں پکڑیں گے تو پکڑ ایسی ہوگی یاد رکھو. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو دیکھو کہ معصیت میں اتر ہے, معصیت کیے جا رہا ہے, اس کے باوجود نعمتیں مل رہی ہیں. بعض لوگوں کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں کہ بھائی ایک آدمی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ نافرمان ہے, ظالم ہے, جابر ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کمر بستا ہے, اس کے باوجود مزے اڑا رہا ہے, ایش و عشرت میں مصروف ہے, کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں. تو آدمی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو عجیب معاملہ ہو رہا ہے. وہ جو کہا رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر, برف گرتی ہے بےچارے مسلمانوں پر, تو دوسرے کے اوپر یہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کے اوپر برف گر رہی ہے, آفتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں. یہ جو دل میں خیال پیدا ہوتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے رہے ہیں, اگر دیکھو کسی نافرمان پر یہ آ رہی ہے تو یہ قابل رشک مقام نہیں ہے, ڈرنے کی چیز ہے, ڈیل دی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو جو کچھ مشکلات دیتے ہیں مصیبتیں دیتے ہیں, وہ بھی مصیبتیں کفارہ ضرور ہوتی ہیں, گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں, تاکہ ہمارے پاس آئے تو حساب صاف کر کے آئے, صاف ہو کر آئے, عذاب دینے کی ضرورت نہ پڑے. یہ تو ان کا کارخانہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے دوست کو بعض بات مار ڈالتے ہیں اور دشمن کو پالتے ہیں. سامعی جادوگر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پلوایا, وہ کافر جو بت پرستی کا نشانہ بننے والا تھا, اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے پہاڑوں کے اندر بزا پہنچائی. پلوایا جب زکریا علیہ السلام کو آروں سے جبکہ زکریا علیہ السلام کو آروں سے چلوایا. یہ جو دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ بعض اوقات کسی نیک آدمی پر آزمائشیں آ رہی ہیں, غلط آدمی پھل پھول رہا ہے, تو یہ سب اس دنیا کا دھوکہ ہے. حقیقت میں وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ابدی زندگی میں راحتیں ملیں, اس واسطے اس کو دنیا کے اندر کچھ تھوڑی تکالیف دے دی, اور جو شخص کافر ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں, لہذا دنیا کے اندر اس کو نواز دیا. تو میرے بھائی اس ذرات سے ڈرتے رہنا چاہیے. اگر آدمی کوئی گناہ کر رہا ہو اور ساتھ میں اگر بظاہر کوئی مصیبت نہیں آ رہی, تو یہ ڈرنے کی چیز ہے کہ میں دنیا کے اندر گناہ بھی کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آ رہا, تو ڈر رہے کہ کہیں اللہ کی طرف سے ڈھیل تو نہیں دی جا رہی. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. میرے والد اقدس صلی اللہ سرہ تعالیٰ ان کے درجات اللہ بلند فرمائے, انہوں نے کئی مرتبہ ایک واقعہ سنایا کہ حضرت مولانا ریاض صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, تبلیغی جماعت کے بانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کے سینے کے اندر کیا آگ بھری تھی امت مسلمہ کو دعوت دینے کی, اس آگ کا ثمرہ ماشاءاللہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. تو وہ بیمار ہوئے, میرے والد ماجد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کی عیادت کے لیے اس وقت دلی گیا, جب وہاں پہنچا تو معلوم ہوا کہ معالجین نے ملاقات سے روکا ہوا ہے, پابندی لگائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت, خیریت معلوم کرنی تھی, معلوم ہو گئی تو میں واپس دعا کر کے جانے لگا. اس طرح مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا تشریف لائے تھے,
انہوں نے فوراً آدمی کو دوڑایا کہ نہیں جا کر بلا واپس بلا لاؤ. تو والد صاحب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ آدمی آیا تو میں نے کہا ایسا ملنا مناسب نہیں. کہا کہ نہیں, حضرت کا حکم ہے کہ واپس بلایا جائے تاکہ ملاقات ہو سکے. جب حضرت کی خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا نے فرمایا میں نے آپ کو واپس اس لیے بلایا کہ بعض آدمیوں کی ملاقات سے راحت ہوتی ہے, اور پھر ہاتھ میں ہاتھ لے کر بے تحاشا رونا شروع ہو گئے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھے کہ تکلیف میں ہیں, اس واسطے طبیعت پر گریا تاری ہو گیا. پھر فرمایا اصل میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میرے دل میں ایک بے چینی ہے, وہ آپ کے ذریعے دور کرنا چاہتا ہوں. بے چینی یہ کہ ماشاء اللہ یہ جماعت کا کام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے, اور ہر قدم پر الحمدللہ اس میں کامیابیاں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہو رہی ہے. تو مجھے کبھی کبھی یہ اندیشہ ہے کہ جماعت کا کام جو اتنا پھیل رہا ہے, اتنی کامیابیاں ہو رہی ہیں, یہ کہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراج تو نہیں, یہ میرے ساتھ استدراج تو نہیں, اللہ نے ڈھیل تو نہیں دے. آپ اندازہ کیجئے کہ جس آدمی کا لمحہ لمحہ دین کے لیے وقف ہے, اور جو ہر وقت اللہ کے دین کے لیے امت کی فکر مند ہے, اس کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ کامیابیاں کہیں استدراج تو نہیں, اس وجہ سے رو رہی ہیں. حضرت والد صاحب رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک بات ڈال دی. میں نے عرض کیا حضرت آپ کو پورے اطمینان اور وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ استدراج نہیں. حضرت رحم اللہ نے کہا کہ کیسے, کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ استدراج نہیں؟ والد صاحب رحم اللہ نے فرمایا کہ دلیل یہ ہے کہ جب کسی بندے کے ساتھ استدراج ہوتا ہے تو اس کے دل پر یہ خیال بھی نہیں گزرتا کہ میرے ساتھ استدراج ہو رہا ہے. کبھی اس کے دل میں اندیشہ پیدا ہی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ڈھیل دی جا رہی ہے. اگر دل میں یہ خطرہ پیدا ہو اور اندیشہ پیدا ہو تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ استدراج نہیں ہے. آپ کے دل میں جو خیال پیدا ہوا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ استدراج نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہو رہی, مدد ہے جو ہو رہی ہے تو استدراج نہیں. والد صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اس پر حضرت کو بڑا ہی سکون اور اطمینان ہوا, فرمایا کہ میرا ذہن پہلے اس طرف نہیں گیا تھا. تو یہ بات صحیح ہے کہ بزرگوں نے فرمایا جب استدراج ہوتا ہے تو کبھی دل میں وہبہ بھی نہیں گزرتا, جب دل ڈھیل دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, لیکن اگر دل میں یہ خیال اتر آئے تب تو آدمی سوچتا رہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے, کہیں استدراج نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے, رجوع کرتا رہے, انشاءاللہ استدراج کی بلا سے محفوظ رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو ہو جائے اس پہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمارا یہ مل بیٹھنا, آپس میں یہاں آنا اسی لیے ہے کہ دل سمجھے, دل بدلے, گناہوں سے دل پاک ہو, شریعت مطالعہ پر دل آ جائے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے, دل بن جائے, دل سنور جائے, دل پاک ہو جائے, دل صاف ہو جائے, شریعت پر پوری طرح دل آ جائے اور دل بن جائے. تو اب اسی لیے تھوڑی دیر ذکر کر لیتے ہیں, ہمارا مل بیٹھنا بھی یہاں پہ اسی لیے ہے, مقصود یہی ہے کہ ہمارا دل سنور جائے. یہ تو شیطانی خیالات ہیں, یہ نکلتے ہیں نفس کے وسوسے سمجھ میں آ جائے, نفس کیسے شہراہ مارتا ہے, شیطان کیسے مداخلت کرتا ہے, سارا سمجھ آتا ہے. تو یہاں پر آنا, مل بیٹھنا اس لیے ہے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ سمجھا دیں. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیتے ہیں, ذکر ہمارا ذکر خفی ہے, جیسے ہم حضرت فرماتے ہیں کہ چپ کے چپ کے دل میں جیسے اللہ کے نام کو نقش کر کے یاد کریں اپنے, اور اندر ہی اندر دل ہی دل میں ذکر کریں, تھوڑی دیر ذکر کریں.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وبارك وسلم. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا الله ولهذا العظيم ولكل الملك تستغيث المعبود. جاگر یہاں کا جو مقصد ہے اللہ اس کم اس طریقے سے ہماری اصلاح فرما اللہ والوں کا سایہ ہمارے سب کچھ حضرت کو شفا عطا فرما بیماری سے تمام بیماری سے شفا عطا فرما جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کام کر یا اللہ ایسے بنا دے جیسے آپ ہم دیکھنا چاہتے ہیں لفظ کے شیطان کے شر سے بچا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.